الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماں اور بہنوں, سورہ فرقان کا درس چل رہا ہے. سورہ فرقان کے اس مقام پر ہم پہنچے تھے جہاں گفتگو کا موضوع آفاق و انفس کے دلائل تھے. اسی موضوع کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات سے بہت سی دلیلیں پیش کی اور بتایا کہ یہ ہے وہ پروردگار جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے. وہی پروردگار ہے جس نے سائے کو بنایا, دھوپ کو بنایا, رات کو بنایا, دن کو بنایا. وہی ہستی ہے جس نے بارش کا انتظام کیا. وہی ہستی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا ان کافروں کے لیے ایمان لانے کا بھی وقت نہیں آیا؟ کیا رسول کی بات ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر اللہ کے رسول کو ہدایت کی گئی کہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ایک عظیم جہاد کیجئے. وجاہد ہم بھی جہاد ان کبیرہ, یہی آپ کا اصل انسٹرومنٹ, یہی اصل آپ کا ویپن ہے. اس کے ذریعے سے آپ معاشرے کے اندر ایک عظیم جہاد کیجئے. پھر اس کے بعد دو پانیوں کے نہ ملنے کا ذکر آیا. اس کے بعد ایک آخری نشانی, بلکہ اور دو نشانیاں ہیں. یہ ساری جو نشانیاں تھیں, یہ جو سارے دلائل تھے, یہ دلائل آفاق سے تعلق رکھنے والے, آسمانوں سے زمین, آسمان و زمین سے تعلق رکھنے والے دلائل تھے. آج جو دلیل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہو الذی خلق من الماء بشرا, وہی پروردگار ہے جس نے پانی کے ایک بوند سے انسان کی تخلیق کی. اور یہی پانی کا مسئلہ شاید اس رمضان میں چوتھے مرتبہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہر جگہ مختلف اس کی تعبیر آ گئی ہے. یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے ایک بوند سے, پانی کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کی. لیکن اس کی قدرت دیکھو, اس کا کمال دیکھو کہ نطفہ تو ایک, بوند تو ایک, لیکن دو الگ الگ مخلوق, ایک مرد اور ایک عورت, جن کی جسمانی ساخت ایک دوسرے سے مختلف, جن کی نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے سے مختلف, جن کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف. ایک بوند ہے لیکن دو انو کے اور دو اقسام کے اللہ تعالیٰ تخلیق مخلوق پیدا کرتا ہے, ایک مرد اور ایک عورت, جن کے دونوں کے درمیان مزاج اور جسمانی اعتبار سے بہت دوری ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ضرورت مند اور حاجت مند بنایا. کیا تمہارے لیے اس میں کوئی دلیل اور سبق نہیں ہے؟ پھر یہی نہیں, فجعلہ نسبا وسحرا, وہی پروردگار ہے جس نے نسب کے خاندان کے رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے. یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ رشتے داریوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے. باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے, بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے, پھر اس سے دائرہ وسیع ہوتا ہے. دادا, پوتا, چچا, بھتیجا, مامو, بھانجا کا جو رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے اندر وہ محبت نہیں ہو سکتی. ایک محبت کا کی زنجیر, ایک محبت کا رشتہ, ایک محبت کا جو ناتا ہے وہ نسبی رشتہ ہے, وہ خاندانی رشتہ ہے. اور محبتوں کا ایک دوسرا دائرہ ہے, وہ انسان کو 20-25 سال کے بعد وہ رشتہ میسر آتا ہے, وہ سسرالی رشتہ ہے. سسرالی رشتہ بھی ایک محبت کا رشتہ ہے, وہ دائرہ ہے جہاں آدمی پروان چڑھتا ہے اور آدمی کے تعلقات بڑھتے ہیں اور اس سے اس کی زندگی میں خیر و برکت بڑھتی ہے. زندگی میں یہ دو دائرے, رشتوں کے دائرے, خاندانی رشتہ, سسرالی رشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے؟ پھر انہیں دو رشتوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پوتا پیدا ہوتا ہے, ایک طرف نواسا پیدا ہوتا ہے. پوتوں کا, پوتیوں کا, نواسوں کا, نواسیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے. اور انسان ان سے محبت جو کرتا ہے اس میں بڑا لطف پاتا ہے. اپنے بچوں سے محبت کرنے کا زمانہ تو وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے, اس کی مصروفیات ہوتی ہیں, چڑچڑاہٹ اس کے مزاج وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن جب آدمی نانا دادا بن جاتا ہے تو اپنے نواسوں سے اور پوتوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان سے کھیلتا ہے. وہ پیارے معصوم بچے, وہ پھول جیسے, وہ کلیاں جیسے بچے, ان سے آدمی جو ہے ان سے لطف لیتا ہے, ان سے کھیلتا ہے, پیار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ ایک بن سے دو مخلوق اللہ نے پیدا کیے, پھر تمہارے لیے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے پیدا کیے. وکانا ربک قدیرا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان سب کو جاننے کے باوجود, ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود, ویعبدون من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ کن کن ہستیوں کو پکارتے ہیں. حیف ہے ان پر, افسوس ہے ان پر, تعصب ہے ان پر کہ ایک خدا کو چھوڑ کر کن کن کو پکارتے ہیں. ما لا ينفعهم ولا يضرهم, جو ان کو نفع نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں, ایسے گویا کی ہستیوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں. پھر ایک آیت کا ٹکڑا یہ ہے, وکان الکافر علی ربہ ظہیرا, یہ اللہ کا رسول تمہارے در پر ہے, تمہارے پیچھے ہے, تمہیں پورے سوز اور گداس کے ساتھ اللہ کی آیات سنا رہا ہے. اور یہ کافر ہیں کہ ہر باغی کی حمایت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول حق کا کلمہ بلند کرنے, حق کی دعوت کو سرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کفار و مشرکین ہیں, ان کو حق سے دلچسپی نہیں, بلکہ جو جو حق کے مخالف ہیں ان کے یہ مددگار ہیں, ان کے یہ حمایتی ہیں, ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نکلا کہ جہاں جہاں اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش ہوگی, ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہم ان کی مدد کریں. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمارا برتاؤ اور ہمارا بیہیویئر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کافروں کو تقویت ملے, جس سے کفار و مشرکین مضبوط ہو. ہمارا کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ دو مختلف طبقوں کے درمیان, دو مختلف مسلکوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں گاؤں میں, بستیوں میں, مختلف جگہ, تو ایک دوسرے کو پولیس کی شکایت کرتا ہے, دوسرا تیسرے کو پولیس کی شکایت کرتا ہے, پھر دونوں کو جب پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے, وہاں دونوں کا قضیہ اور فیصلے چکائے جاتے ہیں. میں نے کرناٹک کی بہت سی مثالیں گزشتہ سال بھی دیں. آپ کو معلوم ہے قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر نیکی کے راستے میں تعاون نہیں کرتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون نہیں کر پا رہے ہو, تو کم سے کم تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کی حمایت کرو. تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے خدا کے دشمنوں کو تقویت ملے, خدا کے دشمن مضبوط ہوں اور تم پر ہنسی مذاق کرنے کا موقع ملا, ایسا تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور کفار مشرکین اور سردار نے مکہ پر چوٹ کی گئی کہ تمہارا یہ رویہ کہ اللہ کے رسول کی باتیں تمہارے دماغ کے اندر گھس نہیں رہی ہیں, اور تمہارا یہ رویہ یہ شعار ہے کہ تم ہر باغی اور ہر کٹر اللہ تعالیٰ کے دشمن کے تم مدد کرتے ہو. پھر اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی, ان سب چیزوں کی آپ پرواہ نہ کیجیے. وما ارسلنا کا الا مبشر و نذیرا, ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کو یہ مفت ملا یہ پیغام, آپ کو یہ قرآن مفت ملا, آپ کو یہ دعوت مفت ملی, اور آپ اسے مفت بانٹ رہے ہیں, یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اسی طرح کی بات غالباً سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے قل ما اسالکم علیہ من اجر, کہہ دیجیے اللہ کے رسول میں مفت یہ کام انجام دیتا ہوں, میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا, میں اس دعوت کے لیے, قرآن کے پیغام کو سنانے کے لیے, اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے میں تم سے کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کرتا, میں کوئی پرس نہیں مانگ رہا ہوں تم سے, میں کوئی گویا کہ اجرت نہیں مانگ رہا ہوں, میں تو یہ سب کا مفت کرتا ہوں. میں ایک چیز کی تمنا تم سے رکھتا ہوں, ایک چیز کی تمنا, الا من شاء ان یتقضى الى ربه سبیلا, میری ایک خواہش ہے, میں تم سے فیس نہیں مانگتا, اجرت نہیں مانگتا, لیکن میری ایک خواہش ہے کہ تم اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اگر تم آ جاؤ تو میری یہی ایک تمنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول کو اور اطمینان دلایا گیا, وتوکل علی الحی الذی, اس اللہ پر, اس پروردگار پر آپ توکل کیجئے, اس کا سہارا تمہارے لیے کافی ہے. اور سارا معاشرہ تمہارا دشمن بن جائے, آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہو جائے, آپ سے عجیب عجیب قسم کے مطالبے لوگ کر لیں, کرنے دیجئے, لیکن آپ کا توکل اللہ پر ہو جو زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آتی, اور اس کی تسبیح کیجئے, اس کی حمد گائیے, وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا, تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن, یہ تمہارے آدا گناہوں کے دلدل میں کس تیزی کے ساتھ پھنستے جا رہے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے. آپ اطمینان رکھیے, آپ اللہ پر توکل کیجئے, آپ اللہ تعالیٰ کا سہارا تلاش کیجئے, آپ تسبیح کیجئے, آپ حمد گائیے اللہ تعالیٰ کے, اور جو لوگ گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی آئی کہ وہی پروردگار الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمان و زمین کو سات ادوار میں پیدا کیا, سات دنوں میں پیدا کیا, چھ دنوں میں پیدا کیا, اور ساتویں دن جو ہے وہ گویا کہ عرش پر متمکن ہوا. الرحمن, وہ بڑا ہی رحمت والا, بڑا ہی بڑی بابرکت ہستی, اور رحمت اور رافت اور بڑی مہربانیاں ہیں اس ہستی کی. فاسأل بہ خبیرا, خدا کی ذات کے بارے میں اٹکل کے تیر نہ چلاؤ, پوچھو کسی جاننے والے سے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف اگر چاہے اٹکل کے تعارف کا نام و نشان ان کو نہیں. ہم ایک بات یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے. یہاں تک آ کر رک جاتے ہیں, بے خدا تو یہ کائنات نہیں ہے, ایک خدا ضرور اس کائنات کا ہے, لیکن کون ہے, کیا ہے, کیسے ہے, اس کی صفات کیا ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, فلاسفرز نہیں بتا پاتے, ان کی مجبوری ہے, وہ اس سے آگے نہیں جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, اور قرآن کہتا ہے خدا کی صفت, اس کی ذات, اس کے کمالات, اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو, پس البی خبیرہ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو, وہ بتائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کافروں کو جب رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چڑ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو بعض ناموں سے چڑ ہو جاتی ہے, پرخاش رہتی ہے, زندگی بھر کی دشمنی ہوتی ہے. اس طرح کفار و مشرکین کو رحمان کے نام کے ساتھ چڑ, اور ان کو رحمان ایک عجیب لفظ لگتا تھا, کہتے تھے کہ خالو امر رحمان, یہ رحمان کیا ہے, یہ رحمان کون سی ہستی ہے, کس کا نام تم لے رہے ہو, چونکہ وہ لات عزا منات اور فلاں دیوی اور دیوتا کے نام لیتے تھے, اور خدا کو جانتے تھے تو اللہ کے نام سے تو جانتے تھے, لیکن رحمان کے نام سے ان کو چڑ تھی, رحمان کا نام نہیں لیتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو, سجدے کی آیت ہے, تو ہم لوگوں کو گھر جا کر سجدہ کرنا چاہیے, میں نے آیت کی تلاوت تو نہیں کی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو یہ کمبخت لوگ اور یہ بدبخت لوگ ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ انسجدو لما تامرون, آپ کے کہنے پر ہم رحمان کو سجدہ کریں, اور ان کے چڑ میں, ان کے نفور میں, ان کے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ذرا رحمان کی بات سمجھیں گے, آؤ رحمان کے کلام کو سمجھیں گے, تو رحمان کے نام سے ان کو چڑ, رحمان کے نام سے ان کو نفرت. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو جب پکارا جاتا ہے تو یہ چڑ جاتے ہیں. پھر اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں یہ بات آتی ہے, یہ دعا کرنی چاہیے مومن کو, زادنا اللہ خضوعا ما زاد للاعداء نفورا, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کلام کے ذریعے سے ہمارے خشوع خضوع میں اضافہ فرمائے جتنا کہ دشمنوں کو ان کی چڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان کے غصے میں, ان کی نفرت میں جتنا ان کو اضافہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے خشوع خضوع کے اندر اضافہ فرمائے. یہ دعا مومن کو کرنی چاہیے اس آیت کے پڑھتے ہوئے. تو یہ فرمایا گیا کائنات کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا, 7ویں دن اس پر عرش پر متمکن ہوا. رحمان ہے وہ, بڑی بابرکت ہستی, رحمت کا, فیضان کا مجسم پیکر ہے وہ, اور وہ رحمتیں لٹاتا ہے پوری کائنات پر. اس کے باوجود لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اور رحمان کے لیے سجدہ کریں تو یہ بھاگتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, نفور اختیار کرتے ہیں, فرار اختیار کرتے ہیں. وہ پروردگار تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, وہ بابرکت ہستی, وہ بافیض ہستی, وہ رحمتوں کو لٹانے والی ہستی, کون ہستی, جس نے آسمان میں برج پیدا کیے. برج پر تفصیل گفتگو گزشتہ سال ہو گئی ہے, اس پر اب موقع نہیں ہے کہ میں اور ڈیٹیل میں گفتگو کروں. برج کا مطلب یہ ہے کہ دیدبان, قلعے وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے, لیکن اس کا صحیح ترجمہ انگلش ترجمے میں ملتا ہے. آپ کوئی بھی انگلش ترجمہ اٹھا کر پڑھیں تو کانسٹلیشن ملے گا. کانسٹلیشن کس کو کہتے ہیں, ہم اپنے آنکھوں, اپنے سر کے اوپر جب اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہیں نگاہ اٹھا کر, تو ہر موسم میں, مئی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں, جولائی کے مہینے میں, تاروں کا کی ایک جھرمٹ ہوتی ہے, تاروں کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور وہ مختلف شیپ میں ہوتا ہے. کبھی گویا کہ تیر مارنے والے کے انداز میں ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ بیل کے چہرے کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی ہے کہ کرکٹ کے 3 اسٹمپ اور ادھر ایک جو اسٹمپ لگایا جاتا ہے. اس طرح مئی کے مہینے میں آپ دیکھیں گے گروپ آف اسٹارس ہیں جسے کانسٹلیشن کہا جاتا ہے. اور مفسرین اور مترجمین نے لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اصل میں بروج کا مطلب یہی کانسٹلیشن ہے. کانسٹلیشن یعنی وہ پروردگار جس نے آسمان کو کانسٹلیشن کے ساتھ تمہارے سر کے اوپر اٹھا کر دیکھو نگاہ, تو کتنا خوبصورت ہے وہ آسمان کہ ہر دن, ہر رات اور ہر مہینے میں اس کی رنگت اور ہوتی ہے, تاروں کا ڈیزائن اور ہوتا ہے, اتنا بیوٹیفلی ڈیزائنڈ اسکائی اس نے پیدا کیا. اور ہر وقت جب دیکھیں گے جس سیزن میں بھی تو اس کے اندر تبدیلی آتے رہتی ہے, ایک کانسٹلیشن کے بعد دوسرا کانسٹلیشن, دوسرے کے بعد تیسرا کانسٹلیشن آتا ہے. تو بروج کا مطلب یہی کہ تاروں کی جھرمٹ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور وہی ذات ہے جس نے ایک بھڑکتا ہوا چراغ, ایک روشن چراغ پیدا کیا اور ایک منیر پیدا کیا. یہ دو الفاظ قرآن نے جو استعمال کیے, طلبا کی دلچسپی کے لیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی زمانے کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے, مثلاً اردو کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے, آج سے 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, سورہ نساء میں نساء کا ترجمہ ملے گا رانڈ, لیکن آج کے زمانے میں اگر رانڈ کہیں گے تو کوئی جو ہے مارنے کے لیے آ جائے گی کوئی عورت, لیکن عورت کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ہر زمانے کے الفاظ بعد میں کچھ دنوں کے بعد چینج ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن جب گفتگو کرتا ہے کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں تو وقت کے مستعمل الفاظ کو استعمال نہیں کرتا. وقت کے زمانے میں آج سے 1400-1500 سال پہلے سورج اور چاند کے بارے میں جو بھی تصورات تھے ہوں گے وہ الفاظ قرآن استعمال نہیں کرتا. قرآن ایسے پرسائز ورڈز کو استعمال کرتا ہے, رہتی دنیا تک جو بھی پڑھے گا اس زمانے کے لحاظ سے اس کا مطلب وہ سمجھے گا. यहां चिराज इस्तेमाल किया गया लफ्ज, सिराज जो है ये ब्लेजिंग हेवनली बॉडी इसका तर्जुमा है, यानी ये कि आसमान में एक भड़कता हुआ चिराग इसका तर्जुमा, इसका तर्जुमा टॉर्च की हैसियत से किया गया है। सन जनरेट्स हीट बाय इंटरनल कंबस्टन, वो अपने आप में जलकर जो है वो शुआब रोशनी मुहैया करता है, सूरज हरारत मुहैया करता है, इसलिए कुरान ने सिराज का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके बरक्स चांद के लिए मुनीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, चांद इसलिए कि चांद के अंदर कोई रोशनी अपने आप में नहीं है, चांद जलता नहीं है और चांद के अंदरूनी एटम्स के जलने के नतीजे में उससे रोशनी नहीं पैदा होती, बल्कि चांद का काम सिर्फ इतना है कि सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कमरा मुनीरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। सूरज के लिए ये ब्लेजिंग टॉर्च का वर्ड इस्तेमाल हुआ सिराज, यानी अपने आप से जलने वाला भड़कने वाला, और चांद के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ कमरा मुनीरा, ठंडी रोशनी देने वाला, आसान रोशनी देने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला, कमरम मुनीरा, दो अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या तुम्हारे लिए इसमें कोई निशानी और अलामत नहीं? गौर करो, वो परवरदिगार है जिसने आसमान को कॉन्स्टलेशन से सजाया, वो परवरदिगार है जिसने एक ब्लेजिंग टार्च पैदा किया यानी भड़कता हुआ चराग पैदा किया, वही परवरदिगार है जो एक मुनीर को पैदा किया जो रोशनी को लेकर रोशनी को बिखेरता है, ये परवरदिगार है, उसकी बड़ी बाबरकत जात है। और वही परवरदिगार है जो वहवल्लज़ी जअला लैल वन्नहार खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़कर व अरादा शुकूरा, जो रात और दिन को बारी बारी ले आता है, रात और दिन के बारी बारी आने और जाने में, उलटने और पलटने में तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं। इन निशानियों पर भी इस रमजान हम गुफ्तगू कर चुके हैं, रात और दिन के उलट फेर में कितनी निशानियां हैं इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। इसमें अल्लाह ताला को याद करने वाले और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, इस आसमान में, इस कॉन्स्टलेशन में, इस भड़कते चराग में, इस चांद के अंदर, इन सब में निशानियां ही और नसीहतें उन लोगों के लिए जो निशानी देखकर नसीहत हासिल करना चाहते हों। यहां तक गया कि कायनात के दलायल आ गए, कायनात से अल्लाह ताला ने आयात पेश की, निशानियां पेश की और कहा कि क्या तुम्हें अभी भी रसूल की बात समझ में नहीं आती? रसूल की दावत के अभी भी तुम्हारे हल्क से नीचे नहीं उतरती? रसूल से तुमको चिढ़ है, रसूल से तुमको पुरखाश है। रसूल की दावत और उसका असर यह है कि रसूल की जेर तरबियत जो लोग परवान चढ़ते हैं उनका कैरेक्टर पुराने मजीद पेश करता है। अब पुराने मजीद गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात सहाबाए किराम की तारीफ फरमा रहा है। सहाबाए किराम का गोया के एक नक्शा, उनके समाज का नक्शा खींच रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इनको समझ में नहीं आती थी। अब अल्लाह ताला देखिए, ये मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ ऐसे बताते आ रहा हूं कि दावत को समझाने के लिए अल्लाह ताला कभी कायनात की निशानी पेश करता है, कभी अनफुस के दलायल पेश करता है, कभी माजी की तारीख पेश करता है और कभी इस्लामी समाज को पेश करता है कि इस दावत के ये असरात होते हैं। दावत गलत है तो अपराध कैसे ठीक हो गए? दावत अगर तुम्हारी दानिश में गलत है और दावत ऐसी है जिससे तुम्हारे माबूदों पर, तुम्हारे बुजुर्गों पर, तुम्हारी अजीम हस्तियों पर उसकी चोट पड़ती है और ये दावत गलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत हैं, तो बताओ कि दावत गलत और दावत के नतीजे में पैदा होने वाली शख्सियत अच्छे, भले मान, शरीफुल नफ्स लोग, करीम उत्तवा लोग कैसे पैदा हो जाएंगे? ये कुरान का एक दलील है, ये भी पेश करने का, दावत को पेश करने का चौथा तरीका है ये। आपाक से दलायल, अनफुस से दलायल, माजी की तारीख से दलील और इस दावत के नतीजे में जो समाज तैयार होता है, जो अपराध तैयार होते हैं, यानी सहाबाए इकराम की जमात को बताकर कहा गया कि तुमको तो दावत से चिढ़े लेकिन देखो कि इस दावत के नतीजे में कितनी प्यारी हस्तियां, कैसी अजीम हस्तियां पैदा हुई, उनका पूरा कैरेक्टर, उनका गोया के नक्शा खींचकर सामने रखता है। अब गौर करो कि रसूल की दावत अभी भी तुम्हारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। व इबादुर रहमान, रहमान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्यों? इसलिए कि जैसे कि अभी बात आई कि रहमान के लफ्ज से इनको चिढ़ है और रहमान की जो सिफत है वो अल्लाह ताला के 99 सिफत में सबसे गालिब सिफत, अल्लाह ताला के 99 सिफात का जिक्र आता है लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में अल्लाह ताला का इस्म बिस्मिल्लाह में अल्लाह आया, अल्लाह के बाद 99 सिफात में से जो पहली सिफत को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया वो रहमान की सिफत है। रहमान इसलिए कि वो जूदो करम वाली हस्ती, वो बेपना रहमतें लुटाने वाली हस्ती और पूरी कायनात के वजूदो बका का इन्हिसार उसकी रहमत पर है। अगर अल्लाह ताला किसी की गिरफ्त पर आ जाए, जैसे कि कल मौलाना ने तकरीर में फरमाया था, तो कोई आदमी बच नहीं सकता। अल्लाह ताला किसी की गिरफ्त पर आ जाए तो पूरी कायनात हलाक हो जाएगी, कोई फर्ज नहीं बच सकता। ये रहमान है जिसने हमारे लिए सूरज बनाया, चांद को बनाया, बारिश का इंतजाम किया, पानी भेजा, उसने जमीन को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, बीवी को पैदा किया, बच्चों को पैदा किया, नवासे पोते, ये सारी चीजें अल्लाह ताला की गोया के रहमत के मजहर है। व इबादुर रहमान, अब रहमान के बंदे कैसे होते हैं? रहमान के अल्फाज पर बहुत तफसीली गुफ्तगू आप देख सकते हैं किताबों में, लेकिन सिर्फ इतना मैं बताऊं कि कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, जो तकरीर है इस मौजू पर, वो इतनी प्यारी है, उसे पढ़कर देखें तो मालूम होगा। وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ رحمان علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ رحمان وہ عرش پر متمکن ہے. یہ نہیں کہا کہ الجبار علی العرش استوا، گویا کہ جبار خدا ہے، قہار خدا ہے جو عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ نہیں کہا گیا. رحمان خدا ہے جو عرش پر جلوہ افروز ہے. پھر یہ بھی ہے کہ کتب اللہ علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت غالب کر رکھا ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ ان رحمتی سبقت غضب، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد ایک نقطہ وہ لکھتے ہیں کہ غضب کو اگر جسم عطا کیا جائے، غضب کو اگر کسی چیز میں ڈھالیں گے آپ تو وہ آگ بن جائے گی. آدمی جب غضب ناک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ غضب کو آپ کوئی فارم دیں گے، پرسانیفائی کریں گے غضب کو تو وہ آگ بن جائے گی. اسی طرح رحمت کو آپ پرسانیفائی کریں گے، یہ دیکھیے علماء کی بات کتنی پیاری بات، رحمت کو آپ جسم میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی بن جائے گا. اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر ہے، وکانا عرش ہو عل الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمت کو اگر ڈھالیں گے تو وہ پانی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا اقتدار پانی پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار رحمت پر ہے، پوری کائنات پر رحمت چھا گئی ہے. وعباد الرحمان. اب یہ ہے کہ پانی گویا کہ رحمت کا مظہر ہے، پانی کو جو ہے رحمت سے پریشانی پہ کر دیا گیا ہے. سماج، جس سماج کے اندر مختلف قسم کی آگ ہے، اور آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لے کر دیکھیں، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی دشمنی کی آگ میں جل رہا ہے، کہیں غیظ و غضب کی آگ ہے، کہیں رشتے اور بندھن کے اندر غیظ و غضب ہے، گھروں میں اور سماج میں اور اداروں میں، انجمنوں میں، الیکشنز میں، ادھر اور ادھر مختلف قسم کی آگ میں یہ پوری سماج، یہ پورا سماج جل رہا ہے. اس سماج کے اس آگ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ پانی چاہیے. اور پانی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اگر ہم پیکر بن جائیں تو اس سماج کے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. کوئی آدمی حسد کی آگ میں نہیں جلے گا، کوئی غضب میں نہیں جلے گا، کوئی رشتے داروں سے نہیں جلے گا، کہیں بھی فساد، فتنہ، لڑائی، جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جبکہ اس آگ کو بجھانے کے لیے رحمت کا پانی ہم استعمال کریں اور رحمت کے فائر انجن ہم بن جائیں، رحمت کے پیکر ہم بن جائیں. اس لیے کہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے رحمت کے پیکر ہوتے ہیں. رحمان کے بندوں میں رحمت کا پرتو ہوتا ہے، رحمت کا گویا کہ ریفلیکشن ہوتا ہے، سورج کا ریفلیکشن چاند میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت بندہ مومنین میں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ صفت. اب ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. ایک اور جملہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج کا سماج ایسے ہو گیا ہے جسے دیکھو ہر ایک کو چبھتا ہے، جسے دیکھو ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، تو لوگ کانٹے بن گئے ہیں، ہرے بھرے پتے نہیں بنے. ہرے بھرے پتے بننے کے بجائے لوگ کانٹے بن چکے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو چبھتا ہے، ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے، برا کہتا ہے، یہ ہمارا سماج ہو چکا ہے. اسی آیت کے پس منظر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سماج کے اس کانٹوں کو دور کرنے کے لیے بندہ مومنین کو عباد الرحمان بن جانا چاہیے، رحمت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات میں ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم دیکھیں گے. 11 صفات کا ذکر آئے گا. پہلی صفت یہ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو زمین پر بڑی نرم چال چلتے ہیں، زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وہ اتراتے نہیں، وہ اکڑتے نہیں، وہ اکڑ کو نہیں دکھاتے، وہ متکبر نہیں ہیں، بلکہ وہ نرم چال چلنے والے، وہ بھلے مانس کی طرح، وہ شریف النفس کی طرح، وہ اچھے انسانوں کی طرح چلتے ہیں. مریضانہ چال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مریض بن کر، لاغر بن کر اور ظاہری تقویٰ ڈال کر اپنے آپ کو کمر جھکا لے اور اس طرح کی چال چلن کو جو ہے اسلام ممانعت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پروقار انداز سے چلتے تھے، اور ایسے چلتے تھے گویا کہ آپ جو ہے ڈھلوان پر اتر رہے ہیں. جب آدمی ڈھلوان پر اترتا ہے تو اپنی کمر کو سیدھی رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ یہ ویکٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی ڈائگنل فورس ہے تو اسے سیدھا کرنے کے لیے ہم اس کا ورٹیکل کمپوننٹ نکالتے ہیں. ڈھلوان پہ جب آدمی اترے گا تو اپنی پیٹ سیدھی رکھے گا، اس لیے کہ کہیں پھسل کر نہ گر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ آپ ڈھلوان پر چل رہے ہیں، یعنی کہ آپ بالکل اریکٹ چلتے تھے، سیدھی چال، نرم چال، لیکن یہ کہ کرخت نہیں ہو جانوروں کی طرح پیر پٹک کر شیر اور باز جس طرح سے چلتے ویسے نہیں. مومن جو ہے بہت نرم چال چلنے والا، عاجزی اور انکساری ہوگی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مریضانہ چال چلے، وہ بالکل جھک جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی بہت ہی جھک کر چلا جا رہا تھا. حضرت عمر اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم بیمار ہو، تمہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو اپنا کوڑا جو ہے جھٹکا کر کہا کہ سیدھے چلو ورنہ دو کوڑا رسید کروں گا، جھک کر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مومن جو ہے وہ سیدھی چال چلے، اکڑ کر بھی نہیں چلے اور جھک کر بھی نہ چلے. اور گویا کہ تسنن اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے, وہ نیچرل زندگی بسر کرتا ہے, اس کی چال میں, اس کی ڈھال میں, ہر جگہ گویا کہ نیچرل چیز ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ چال کا ذکر اس لیے قرآن نے عباد الرحمان میں مومن بندوں میں سب سے پہلی صفت کو اللہ تعالیٰ نے چال کو لیا ہے, ٹیک اپ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی چال سے آدمی کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. ایک متکبر آدمی, ایک مغرور آدمی, ایک ظالم آدمی, ایک آدمی جسے کبر ہو, خناس ہو, جس کے سر پر سوار ہو, اس کی چال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قماش کا آدمی ہے, کیسے مزاج کا آدمی ہے. اسی وقت ایک اچھا آدمی, ایک نیک آدمی, ایک ملنسار آدمی, ایک مہذب, ایک تہذیب آپ کا آدمی جب چلتا ہے, اس کی چلن سے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے. یہ آدمی کو یہ کہ اس کے سامنے اس کی ڈگریاں کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہسٹری کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف چال دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے. تو چال سے آدمی کا مزاج معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ نیک بندے, یہ عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر نرم چال چلتے ہیں. پھر یہ اس لیے بھی چلتے ہیں نرم چال کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان پر جاری ہے, ان کے جسم پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر, اس لیے یہ اکڑ نہیں دکھاتے ہیں. ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی جلالت جاری ہے, اس کی وجہ سے یہ نرم چال چلتے ہیں اور اکڑ کو نہیں دکھاتے. اکڑ کو کون دکھاتا ہے؟ وہ آدمی جو بیوقوف ہے, جو اپنے کسی پوزیشن پر اکڑ دکھاتا ہے, متکبر ہوتا ہے, کسی کو مال کا کر رہا ہوتا ہے, کسی کو اپنے ڈگری کا ہوتا ہے, کسی کو اپنی صنعت کا ہوتا ہے, کسی کو اپنے خاندان کا ہوتا ہے, کسی کو اپنے حسب نصب کا کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے کر رہے انسان جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. مال آج ہے, آج اکڑ کر چلتا ہے, کل آگ لگ جائے, کل تباہ ہو جائے کوئی چیز تو پورا مال ختم ہو جائے گا, اکڑ کہاں چلی گئی تمہاری. آدمی ہے کہ اپنی ڈگری پر, اپنے فلاں پر, صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے, لیکن لوگ ہوتے ہیں کہ ڈگریاں رکھ کر بھی نوکری نہیں ملتی اور پیر چٹکارتے ہوئے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتے ہیں, تو آخر ان سندوں سے, ان ڈگریوں سے کیا حاصل؟ تو آدمی ان باتوں پر کیوں اترائے, ان باتوں پر کیوں مغرور ہو جائے؟ آدمی مغرور ہو سکتا ہے تو ایک بنیاد یہ تھی کہ آدمی اپنے اخلاق پر, لیکن اخلاق پر بھی تو کبر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. آدمی بنتا کس چیز سے؟ وہ اندرونی صلاحیتوں سے ہے, کمال سے. بیرونی چیزیں مال ہے, حسب ہے, نصب ہے, خوبصورتی ہے, اس پر اکڑنا گویا کہ بے وقوف ہے. وہ آدمی حسن بھی چلا جاتا ہے, مال بھی چلا جاتا ہے, نوکر چاکر بھی چلے جاتے ہیں, بنگلے اور کار بھی چلے جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, کل جن کے پاس جو ہے نوکروں کی قطار تھی, آج گویا کہ وہ خود بھی تھیلی لے کر نکلتے ہیں باہر. آدمی کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن, نشیب و فرات آتے ہیں, تو ان چیزوں پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے. مومن کو نرم چال اختیار کرنا چاہیے اور اکڑ کو دکھانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنے کمالات پر کیوں دکھائے گا؟ اس لیے کہ وہ کمالات ہے ہی نہیں اس کے ساتھ رہنے والے, وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں. تو یہ صفت یہ آئی, وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو ان کی چال نرم چال ہوتی ہے, مہذب چال ہوتی ہے, متانت, وقار اور سنجیدگی کے ساتھ وہ چلتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں, جاہل سے جب گفتگو ہوتی ہے, جہالت پر جب لوگ اتر آتے ہیں, تو مومن بندوں کا شعار کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹٹ پر ٹائٹ نہیں کرتے, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے. مومن بندے وہ ہوتے ہیں جن پر خدا کی خشیت طاری ہوتی ہے, قلب پر اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی کا احساس ہوتا ہے. اس لیے جاہلوں سے خطاب کرتے ہوئے, جاہل ان کے منہ لگ جائیں تو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کھسک جاتے ہیں اور ان کے ساتھ الجھتے نہیں. اس لفظ پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا, اور مفسرین نے لکھا ہے, میرے الفاظ نہیں, میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے بتاتا ہوں کہ جاہل کا لفظ یہ ہے کہ ان پڑھ اور بے علم آدمی نہیں. جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہائی اسکول ہی نہیں دیکھا اس کو ہم جاہل کہہ دیں, جو آدمی ایلیمنٹری اسکول ہی نہیں دیکھا اس کو جاہل کہیں, ایسا نہیں ہے. یہ گریجویٹ بھی جاہل ہو سکتا ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی بھی جاہل ہو سکتا ہے, ایک سند یافتہ آدمی بھی جاہل ہو سکتا ہے. اگر اس کی چال ڈھال میں, اس کے مزاج میں, اس کی طبیعت میں خرابی ہے تو وہ آدمی جاہل ہو سکتا ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ان پڑھ و بے علم آدمی جاہل جو ہے, ان پڑھ و بے علم آدمی نہیں ہے, بلکہ وہ جو جہالت کے کام کرے اور جاہلانہ باتیں کرے, قاب واقعے میں وہ ذی علم بھی ہو, وہ ذی علم بھی ہو, اس کے باوجود اگر وہ جاہلانہ حرکات اور جاہلانہ باتیں کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کو اس میں اپنے گریبان پہ نگاہ ڈالنا چاہیے. جب ہم ان آیتوں سے گزرے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں اور فلاں کے بارے میں, جو ہائی اسکول نہیں دیکھے, جو کالج نہیں دیکھے, ان کے بارے میں. ہم تو جو ہے بہت سند یافتہ, ہم تو بہت پڑھے لکھے, ہم تو گویا کہ بہت ہی سولائز لوگ ہیں. نہیں, علماء بتاتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہو کر بھی لوگ جاہل ہو سکتے ہیں, جبکہ ان کے مزاج کے اندر وہ جاہلانہ حرکتیں ہوں. جاہلانہ حرکتیں کیا ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے دیکھ لیجئے. جاہلیت اور جہالت کی علامتیں, تین علامتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جاہل آدمی بات کو سمجھنے سے عاری ہوتا ہے. یہ ہے آدمی کہ جب آدمی سامنے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت تک مکے کے اندر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے, اور آپ کی دعوت گون ہمون طریقے سے ہر طرف سے آپ دلائل دیتے تھے, اس کے باوجود یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ سرداران مکہ, یہ مکے کے لوگ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جاہل لوگ ہیں یہ, اس لیے کہ دلائل پر دلائل, علم پر علم, وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول نے باتیں بتائیں, ان سب کے باوجود یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, تو ان کا لقب جاہل ہونا چاہیے. جو بات کو سمجھنے سے آ رہی ہوتی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہی نہیں دی ہو یا ان کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہو, وہ جاہل نمبر ایک ہیں. نمبر ایک, نمبر دو جاہل وہ ہیں جو بات کریں تو بدتمیزی پر اتر آئیں, گالم گلوچ کریں. مفسرین نے لکھا ہے, سب اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے, اور بے دلیل آدمی گفتگو کرے, یہ گویا کہ جاہل جہالت کی دوسری علامت ہے کہ گفتگو کرے تو بدتمیزی پر اتر آئے, گالیوں پر اتر آئے, لڑائی اور جھگڑے پر اتر آئے, کیونکہ سننے کا مزاج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جھوپڑ پٹیوں میں, میں دلی میں جہاں رہتا تھا اس کے طرف میں جھوپڑ پٹیاں ہوتی تھیں, جھوپڑ پٹیوں میں ساس اور بہو کی لڑائی ہوگی, ساس جو گالی دیتی ہے بہو سننے کے لیے تیار نہیں, بہو گالی دیتی ہے ساس سننے کے لیے, دونوں طرف سے چیختے ہیں. بات اس کی غالب ہوتی ہے جو زیادہ ناشتہ کر کے زیادہ چلا کر گفتگو کرتی ہے, لیکن دونوں میں ایک دوسرے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں, یہ بھی گالم گلوچ وہ بھی گالم گلوچ, ادھر سی بھی اور ادھر سی بھی. گویا کہ جاہل وہ ہوتے ہیں جو بات کرنے پر آتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں, سلیقہ شائستگی تہذیب کو بنڈل لپیٹ کر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, تو یہ جہالت ہے, جہالت کی دوسری علامت ہے. جہالت کی تیسری علامت ہے وہ ہم مکے کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اور سورہ علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات پیش کرتے تھے تو آپ کی باتوں سے کیڑے نکالتے تھے, نیگیٹو مفہوم لیتے تھے, من کی ذہنیت بھی یہ جہالت کی علامت ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی اور جسے اللہ کا ڈر ہو وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, گفتگو کرے تو سلیقے کی گفتگو کرتا ہے, اور بات سے صحیح مطلب نکالتا ہے, منفی مطلب اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اس کا نہیں ہوتا. جہالت کی یہ تیسری علامت ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, آدمی اگر کہیں سے بھی غلطی مفہوم نکالنا چاہے تو اللہ کا رسول آ کر اور آخری رسول آ کر بھی جب دعوت پیش کرتے تھے تو اس میں سے کیڑے نکالتے تھے, اس میں سے غلطیاں نکالتے تھے, اس میں سے کہتے تھے کہ یہ ہے رسول, یہ ہے آدمی جو اپنے آپ کو وحی نازل کہتا ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے, اگر یہ رسول ہوتا تو فلاں اور فلاں اور فلاں جو اس کے پاس معیار ہوتے تو لوگ اعتراض کرنے پر آتے, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی پر اعتراض کرتے تھے. تو فرمائیے کہ جہالت کی یہ تیسری صفت ہے کہ منفی سوچ, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کسی کا پیدا ہو جائے. اس کی مثال ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ڈی ایڈکشن کے لیے, جو لوگ شرابی ہوتے ہیں ان کو شراب کا نشہ اور شراب کی عادت چھڑانے کے لیے اس نے لیکچر کا اہتمام کیا, گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فل ڈے کا کلاس رکھا, اس نے مختلف طریقے سے سمجھایا. آخر میں اس نے یہ کیا کہ دو بیکر کو لیا, دو گویا کہ گلاس کو سمجھ لیجیے شیشے کے گلاس, اس کو لیا, ایک میں جو ہے شراب کو رکھا اور ایک میں جو ہے اس نے ڈسٹل واٹر کو لیا. پانی کو لینے کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایک کیچوے کو, جو وام ہوتا ہے ارتھ وام جسے کہتے ہیں, ایک کیچوا وہ اٹھایا, بلکہ دو کیچوے کو اٹھایا, ایک بیکر جس میں شراب تھا اس میں ڈال دیا اور ایک کیچوے کو اٹھا کر اس نے پانی میں ڈال دیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ شراب نہیں پینا چاہیے. یہ ہوا کہ جو پانی میں جو کیچوا ڈالا گیا وہ اوپر اور نیچے کی طرف آ اور جا رہا ہے, تیر رہا ہے, اور جو شراب میں جو کیچوا ڈالا گیا وہ کیچوا مر گیا, جل گیا, پگھل کر ختم ہو گیا شراب کے اندر. جب یہ ڈیمونسٹریشن اس نے کیا تو ایک شرابی نے اٹھ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شراب پینا ضروری ہے, شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے, پانی پئیں گے تو پیٹ کے کیڑے زندہ رہیں گے. یہ ہے من کی سوچ, یہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, یہ ہے جہالت. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ایسے لوگوں سے جب منہ لگو تو سلامتی کا رویہ اختیار کرو, کھسک جاؤ ان لوگوں سے, ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ طریقہ بتاتا ہے کہ جاہلوں سے جب خطاب ہو, جاہلوں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو سلامتی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب سلامتی کا رویہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے اسے بھی میں مفسرین کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ مفسرین کیا لکھتے ہیں. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں, ان پر رحم کیا جانا چاہیے, ان سے درگزر کرنا چاہیے, کیونکہ عقل سے آ رہی ہیں, بات سمجھنے سے آ رہی ہیں, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ان کا ہے, تو ان سے گویا کہ درگزر کر رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ حضرات انتقامی کاروائی نہیں کرتے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جاہل لوگ جہالت کی گفتگو کریں, ہنسی آمیز گفتگو کریں, سخت کلامی سے پیش آئیں تو ان سے الجھو مت, بلکہ یہ کہو کہ یہ روش تمہاری ہے, ہم اس کے عادی نہیں ہیں, یہ تمہیں ہی مبارک ہو, یہ طریقہ یہ شعار تمہیں مبارک ہو, ہم اس کے عادی نہیں, یہ کہہ کر ان سے نکل جانا چاہیے. یہ گویا کہ اس کی تفسیر ہے وقالو سلاما, سلامتی کے ساتھ نکلنے کا. لیکن اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, میں انشاءاللہ طلبہ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں گا. مفسرین نے ساری باتیں لکھی ہیں, آپ اٹھا کر پڑھیں مختلف تفاسر کو تو مختلف باتیں ملیں گی, ان کو ایک جا کریں گے تو ایک فارم نکلتا ہے اس کا, گویا کہ ایک طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں, اسے گویا کہ سائیکو انالیسس جسے کہتے ہیں, تحلیل نفسی, انسان کی جو نفسیات ہے اس کا جو جائزہ لیا جاتا ہے. تو سائیکو انالیسس میں ٹرانزیکشن یعنی گفتگو کے تین طریقے ملتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جاہل جب خطاب کرتے ہیں, جاہل کس کیٹیگری میں آتا ہے یہ نوٹ کر لیں. تین قسم کے ٹرانزیکشن ہیں, گفتگو کے تین طریقے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن, یعنی گفتگو کریں تو سیدھی سیدھی بات کریں, ٹائم کیا پوچھیں تو بتائیں دس ہے, یعنی کہ کیا بھائی آپ کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے کیا, یہ نہیں طریقہ. ٹائم پوچھا گیا تو آپ جواب دیں, کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن اس کو کہتے ہیں جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہو اور پروقار جواب ہو, متانت کے ساتھ جواب ہو اور الجھنے والا جواب نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن. دوسرا ٹرانزیکشن ہے جسے کہتے ہیں کراس ٹرانزیکشن, اور تیسرا ٹرانزیکشن ہے گفتگو کا تیسرا طریقہ ہے الٹیریئر ٹرانزیکشن. یہ تینوں ٹرانزیکشن سمجھ لیں. آپ جاہل کس زمرے میں آتے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں. پہلا جو ٹرانزیکشن ہے وہ مومن کا اسٹائل ہوتا ہے, یہ میں طلبہ کے سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ سب جدید اصطلاحات اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ جدید زبان میں بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے جاہل جب آپ سے الجھے تو آپ سلیقے کی بات کریں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک برپا کی وہ علمی تحریک تھی, اس کے بعد عملاً شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو برپا کیا. بہت بڑی ہستی, جہاد کیا انہوں نے مراٹھوں کے خلاف, کے خلاف ان کی عظیم ہستی ہے, شہادت کا درجہ انہوں نے پایا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد سے ایک مرتبہ اتر رہے تھے, آ رہے تھے, ان کے دشمن تھے, ہر نیک آدمی کے دشمن ہوتے ہیں, ان کے کچھ دشمن باہر کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ آئے تو باہر ان کے کچھ دشمنوں نے کہا ارے ہمیں, حرامی کا لفظ استعمال کیا, کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, مومن کا شعار کیا ہوتا ہے. اس کا کئی جواب دیا جا سکتا تھا, بھائی تمہارا نسب لاؤ, تمہارے باپ دادا کیا تھے, کئی جواب دیے جا سکتے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ماں کا نکاح ہوا ہے, میری ماں کے نکاح کے دوران دو گواہ تھے, اس میں ایک گواہ کا انتقال ہو گیا, ایک گواہ زندہ ہے, چاہے تو میں لے آتا ہوں, یہ جواب تھا ان کا. اشتعال نہیں ہے, سامنے والے نے اشتعال دلانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جاہل تھا, اس کا انداز وہی ہے, اس کی سطح وہی ہے, اسی سطح سے وہ گفتگو کرنے پر مجبور ہے. لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پست درجے کے نہیں تھے, وہ بلند سطح سے بات کرتے تھے. تو حرامی کا جواب انہوں نے یہ دیا, میری ماں کا نکاح ہوا تھا, اس کے دو گواہ نکاح کے وقت, ایک کا انتقال ہو گیا, ایک زندہ ہے, آپ چاہیں تو میں لے آتا ہوں اس گواہ کو. یہ ہے کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن, یہ ہے مومن کا طریقہ گفتگو کرنے کا, کہ گالی کا جواب گالی نہیں, اینٹ کا جواب پتھر نہیں, یہ ٹٹ پر ٹاٹ کا مومن رویہ اختیار نہیں کرتا, کمپلیمنٹری ٹرانزیکشن وہ اختیار کرتا ہے. کراس ٹرانزیکشن کیا ہے؟ کراس ٹرانزیکشن یہ ہے کہ جس میں مٹ بھیڑ ہو جائے, جاہل نے جہالت سے گفتگو کی اور آپ بھی اس کی جہالت سے گفتگو کریں. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سامنے والے نے ایک گالی دی, آپ تیش میں آ کر دوسری گالی دیں تو گالی سے گالی صاف نہیں ہوتی, گالی سے گالی کو دھویا نہیں جا سکتا, پیشاب کو پیشاب سے نہیں دھویا جاتا. گالی کا جواب احسن طریقے سے دعا سے ہونا چاہیے تھا, لیکن سامنے والے نے گالی دی, سامنے والے نے بددیانتی کی, سامنے والے نے خیانت سے گفتگو کی, تو آپ بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے تو اس سے گالی اور بددیانتی دنیا سے ختم نہیں ہوگی. یہ ہے کراس ٹرانزیکشن, یہ ہوتا کہ اس نے گالی دی تو آپ نے بھی گالی دی, تو گویا کہ کراس ہو گیا ٹرانزیکشن, مٹ بھیڑ ہو گئی. اس کی مثال میں طلبہ کو یہ دیتا ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے طلبہ کے درمیان سب یہ جماعت وہ جماعت, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر یہ اس پر چوٹ کرتا ہے وہ اس پر چوٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں, ہم بھی طالب علم تھے. طلبہ جو ہے بہت جوش میں ہوتے ہیں, ایک نوجوان اس پر چوٹ کرتا ہے, تمہارے مولانا ایسے ہیں تمہارے مولانا ویسے ہیں, یہ اس کا جواب یہ دیتا کہ تمہارے مولانا فلاں ریلیف فنڈ میں جو پیسے جمع کیے تھے آج تک اس کا حساب نہیں آیا, یہ گویا کہ یہ اس پر چوٹ وہ اس پر چوٹ, یہ اس مدرسے پر چوٹ کرتا ہے یہ اس مدرسے پر, یہ فلاں مسلک پر کیچڑ اچھالتا ہے اس نے اس کے مسلک پر کیچڑ اچھالا. یہ کراس ٹرانزیکشن ہے, یہ جاہلوں کا طریقہ ہے, مومن کا طریقہ نہیں ہے. سامنے والے نے آپ سے سخت کلامی کی تو آپ کو کراس ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہیے, یہ جہالت ہے. الٹیریئر ٹرانزیکشن لکھیں, الٹیریئر ٹرانزیکشن کہتے ہیں پس پردہ, یعنی ہماری زبان میں شال میں جوتی لپٹ کو مارنا بولتے ہیں نا, وہ الٹیریئر ٹرانزیکشن. آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے ایک دوسرا مفہوم دیتے ہیں, یہ الٹیریئر ٹرانزیکشن بھی جہالت کا ٹرانزیکشن ہے. آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن الفاظ کچھ اور ادا کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ صاحب میں بہت جری, دونوں لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک آدمی کہتا ہے میں جری باپ کا بیٹا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے, سامنے والے کے باپ کی وہ چوٹ کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں الٹیریئر ٹرانزیکشن, یہ جہالت ہے. یہ کہتا تو یہ چاہ رہا ہے, الفاظ تو یہ ہے کہ میں جری باپ کا بیٹا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گویا کہ فلاں اور فلاں کے مقنص کے بیٹے ہو, یہ کہنا چاہتا ہے, وہ تعریف کرتا ہے سامنے والے پر, اس کو کہتے ہیں الٹیریئر ٹرانزیکشن, یہ بھی جہالت کا خطاب ہے. گویا کہ جاہل کی علامت ہے اور جہالت کی علامت ہے. اس کے مختلف فارمز کیا ہیں میں نے اسے تفصیل سے بتا دیے تاکہ سماج کے اندر ہم جہالت سے بلند ہوں, ہم جہالت کے خاتمے والے بنے, ہم لوگوں کے لیے رافت اور رحمت اور یگانگت اور محبت کے دریا بہا دیں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے مومن کے, ہم گویا کہ رحمان کے بندے ہیں, رحمانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے, رحمت کی صفت ہونی چاہیے. جاہلوں سے خطاب کریں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کہتا ہے آج کی تراویح میں یہ آیت آئی ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لوگ جب برائی کرتے ہیں تو ان کا احسن جواب دیجئے, بہتر جواب دیجئے, اس سے توقع ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. گالی سے گالی دینے سے دشمن دوست نہیں بنے گا, بلکہ دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ یہ ہے پیار سے آپ جواب دیجئے, محبت کا طریقہ اختیار کیجئے, برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے. اور قرآن کہتا ہے یہ اصول ہے, طریقہ یہ کہ سلام کرو. سلام کے دو طریقے ہیں, ایک تو میں نے بتایا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ ان سے ہٹ جانا, ان سے نکل جانا, ان سے الجھنا نہیں, ان کے سوالات کا جواب نہیں دینا. اس لیے کہ جاہل چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ جواب دیں تو وہ زمین میں اکڑ کر اور زمین میں پیر جما کر وہ آپ سے الجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ اسے گراؤنڈ نہ دیجیے, آپ اس کے منہ نہ لگیے, اسے اگنور کر دیجیے تو اس کے لیے بڑی سزا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگنور کر دینا, دوسرا یہ کہ خالو سلامہ کا مطلب سلام کرنا, سلام بھی کرنا چاہیے جاہل لوگوں کو, سلام کر کے نکل جانا چاہیے. سلام کی تین قسمیں ہیں, جب آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپس میں تو اسے سلام تحیت کہا جاتا ہے, السلام علیکم کہتے ہیں. جب جدا ہوتے ہیں تو اسے سلام ودا کہا جاتا ہے, تب بھی سلام کر کے جدا ہوتے ہیں, محفل میں بیٹھے ہوئے تو اچھا بھائی چلتا ہوں السلام علیکم, نکل جاتے ہیں, سلام ودا کہتے ہیں. جاہلوں سے جب الجھ جاتے ہیں, جاہلوں سے جب مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے تو ان سے سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں, اسے سلام امن کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جدا ہوتے ہوئے کہا کہ خالو سلام, میں سلام کر کے تمہیں نکلتا ہوں اور میں پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا, کہہ کر نکل گئے. سورہ صاد میں اس کا ذکر آتا ہے. تو بد معاملہ اور بد مزاج اور بد نیت لوگوں سے جب الجھ جائیں تو ان سے سلام کر کے نکل جائیں, اسے سلام امن کہا جاتا ہے. اب یہ بھی نوٹ کریں, میں نے خاص کر اس کا مطالعہ بڑی دلچسپی سے اس لیے کیا کہ یہ بڑی پیاری کتاب ہے قاری طیب صاحب کی کتاب. اس میں یہ لکھتے ہیں آنے کے سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے, جب آتے سلام کریں ایک دوسرے کو محبت پیدا ہوتی ہے, آنے کے سلام سے محبت قائم ہوتی ہے, جانے کے سلام سے وقت قائم ہوتی ہے. بڑا پروقار آدمی ہے, جانے کے سلام سے وقت قائم ہوتی ہے, امن پسندی کے سلام سے بے غرضی کی عظمت قائم ہوتی ہے. میں بے غرض ہوں, تم سے لڑنا اور جھگڑنا میرے لیے کوئی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, رحمان کا بندہ ہوں, اس کی رحمانیت کی صفت میرے اندر ہے, تو بے غرضی کی گویا کہ عظمت قائم ہو جاتی ہے. آدمی سلام کر کے اگر کھسک جائے, نکل جائے, سٹک جائے تو اس کی عظمت قائم ہو جاتی ہے, اس کی اعلیٰ ذرفی گویا کہ پنپنے لگتی ہے. تو سلام کا طریقہ اختیار کرنے کے دو فائدے ہیں, ایک یہ ہے کہ جاہل کو اگنور کیا جائے یہ اس کی سزا ہے, جاہل کے منہ نہ لگے جائے یہ اس کی سزا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ضرب بڑھتا ہے, ہمارا اخلاق بلند ہوتا ہے, ہم اعلیٰ ضرب بنتے ہیں. یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگوں سے منہ لگو تو گویا کہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاؤ. انہی کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی کیونکہ وقت نکل چکا ہے, لیکن چاہ رہا تھا ہمیں کہ اطمینان سے تسلی سے ہم ایک ایک آیت کو پڑھیں اور اس آیت کے روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. یہ نہیں کہ ہم دوسرے پر جھانکیں, آگے والے پر جھانکیں, نہیں, ہم اپنے آپ پر جھانکیں اور ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں میری گفتگو جہالت کی نہیں, کہیں میرا انداز تو ایسا نہیں ہے, میری چال تو ایسی نہیں ہے اکڑنے والی چال, میری چال بھی ٹھیک ہو, میرا قیل و قال بھی ٹھیک ہو, میری گفتگو بھی ٹھیک ہو اور میرا طریقہ چلنا بھی ٹھیک ہو. تو یہ اگر دونوں چیزوں پر ہم اس روش کو اختیار کرتے ہیں اور یہ رویہ اگر اختیار کرتے ہیں تو رحمانیت کے دو صفات ہمارے اندر آ جائیں گے, اور بقیہ نو صفات ہیں, اس پر سرسری طور پر اور دو تین صفت پر ہم انشاءاللہ ذرا ٹھہر کر گفتگو کریں گے. بقیہ چیزوں پر سرسری گفتگو اس لیے کریں گے کہ قد افلح المؤمنون والی صورت میں اسی رمضان میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے, اس لیے بقیہ اور صفات پر, پانچ چھ صفات پر تو ہم سرسری گزر جائیں گے, لیکن اور تین چار صفات ایسے ہیں جس پر کل انشاءاللہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی, اور سورہ فرقان کل ختم ہو کر انشاءاللہ سورہ شعراء کو بھی ہم شروع کر لیں گے. انہی کچھ باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اے پروردگار الہ العالمین, جو اخلاق اس صورت کے اندر سکھائے گئے ہیں ان اخلاق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, رحمانیت کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری جو رحمت کی صفت ہے اس کا پرتو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. غضب حسد غصے کی آگ ہمارے دلوں کے اندر جو بھڑکتی ہے اے پروردگار اسے ٹھنڈا فرما, ہمارے اخلاق و کردار کو سنوار دے اور ہمیں رحمت کی پانی سے اس آگ کو بجھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کبر سے بچا لے, ہمیں اتراہٹ سے بچا لے, ہمیں اکڑپوں دکھانے سے بچا لے, ہمیں نرم رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا جلال اور تیری عظمت ہمارے دلوں میں قائم فرما, कि तुझे हाजिर और नाजिर जानकर जिंदगी में हर काम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जाहिलों का सरबैया अख्तियार करने से हमारी हिफाजत फरमा, हमें हर एक की बात को समझने के लिए हमारे जहनों को कुशादा फरमा, हमारे कल्ब को कुशादा फरमा। और ए परवरदिगार हमें बात करें तो सलीके से बात करने और शाइस्तगी से बात करने की तौफीक मरहमत फरमा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने की तौफीक अता फरमा, हर एक का एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमा। और ए परवरदिगार अगर कहीं जाहिलों से उलझ जाएं तो हमारे खून खवलने से हमारी हिफाजत फरमा और हमें ठंडा रवैया अख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। और ए परवरदिगार कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक सलामती का रवैया अख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी लफ्जिशों को दरगुजर फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, ताखरातों की इबादतों को कबूल फरमा, रमज़ान में जो कुछ कुरान मजीद की हमने तिलावत की उसका सवाब भी हमें अता फरमा, उसके असरात भी हमारी ज़िंदगी में पैदा फरमा। बारे इलाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत